بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب 50 موضوعات پر 100 واقعات. ہر موضوع کے ذیل میں 5 آیات، 5 روایات اور 2 واقعات آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی تیسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. نمبر 8، انفاق آیات. نمبر 1، حکم انفاق. سورہ بقرہ آیت نمبر 195، ترجمہ: اور راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیک برتاؤ کرو کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 2، بہترین مال میں سے انفاق. سورہ بقرہ آیت نمبر 267، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا. اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو تم لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ مروت کی وجہ سے چشم پوشی کر جاؤ. نمبر 3، پرہیزگار اہل انفاق ہیں. سورہ بقرہ آیات 2-3، ترجمہ: یہ صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. نمبر 4، افسوس. سورہ منافقون آیت نمبر 10، ترجمہ: اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور یہ کہتے ہیں خدایا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. نمبر 5، پسندیدہ چیز میں سے انفاق. سورہ آل عمران آیت نمبر 92، تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اور جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا ان سے بالکل باخبر ہے. روایات: نمبر 1، اہمیت انفاق. میزان الحکمت جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 3350، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اللہ کی راہ میں ایک درہم دے گا خداوند متعال اس کے لیے 7 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا. نمبر 2، اپنے مال سے انفاق. غرور الحکم جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 768، مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنی کمائی میں سے انفاق کرنے کے جمع کرنے سے زیادہ محتاج ہو. نمبر 3، انفاق امام سجاد علیہ السلام، بہار الانوار جلد نمبر 46، صفحہ نمبر 90، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا مال 2 مرتبہ راہ خدا میں انفاق کیا. نمبر 4، آخرت کی جزا پر یقین، امالی 532، امام علی علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص آخرت کی جزا پر یقین رکھتا ہے وہ اپنا مال راہ خدا میں بخشش و انفاق کرتا ہے. نمبر 5، انفاق بہت بڑی نعمت ہے. جامع احادیث شیعہ جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 72، امام علی علیہ السلام نے فرمایا: بے شک اللہ کی اطاعت میں مال کا انفاق کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اور گناہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا بہت بڑی گرفتاری ہے. تشریح: جس وقت کوئی حاجت مند تمہارے پاس آئے تو جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کرے اس کی بات کو نہ کاٹو، جب وہ اپنی بات یا کلام پورا کر لے تو اس کو نرم مزاجی اور وقار کے ساتھ جواب دو. اگر تمہارے اختیار اور استطاعت میں کچھ ہے تو اس کو دے دو یا آرام سے منع کر دو، کیونکہ ممکن ہے کہ سوال کرنے والا فرشتہ ہو جو اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش و امتحان کے لیے آیا ہوتا کہ تم کو دیکھے کہ جس خدا نے نعمتوں کے بدلے میں تم سے کس طرح عمل کرتے ہو. انفاق اپنے محبوب ترین چیزوں میں کرنا چاہیے، کیونکہ انفاق کرنا پرہیزگاروں کی نشانی، قرآن کا حکم اور انبیاء و ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت ہے. یہ انسانی ذہن کی اصلاح ہے کہ انسان انفاق کر کے مغرور نہ ہو جائے کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے، نہیں، اس نے اسی مال میں سے انفاق کیا ہے جسے خدا نے پہلے بطور رزق دیا ہے۔ پھر انفاق کرتے وقت رزق اور انفاق کے تناسب پر نگاہ رکھے کہ خدا نے اسے رزق کتنا دیا ہے اور اس نے اس کی راہ میں کتنا خرچ کیا ہے۔ انسان کار خیر کرتے وقت اس نقطے کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور اپنے عمل کی مقدار کو دیکھنے لگتا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ چندہ دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ خدا نے بھی اسے سب سے زیادہ رزق دیا ہے اور خدا کی عطا کے مقابلے میں اس کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے تو مال گویا ہوتا ہے کہ میں فانی تھا مجھے بقا دے دے، میں حقیر تھا مجھے بزرگی بخشی، میں دشمن تھا مجھے دوست بنا لیا، تو میرا محافظ و نگہبان تھا اب میں تیرا محافظ و نگہبان ہوں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق پنجتن پاک علیہ السلام ہمیں اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ واقعات: نمبر ایک، حیرت انگیز انفاق۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ انصاری ہے، مدینے میں ان کا ایک سرسبز و شاداب اور حسین و جمیل باغ تھا اور مدینے میں کسی کا اتنا خوبصورت باغ نہ تھا۔ تمام مدینے میں ان کے باغ کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو اور تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک باغ میں ایک صاف چشمہ بھی تھا کہ جس بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے اس چشمے کا پانی نوش فرماتے اور اس سے وضو کیا کرتے۔ اس کے علاوہ اس باغ کی درآمد بھی ابھی ابو طلحہ انصاری کے لیے بہت اچھی تھی۔ جس وقت یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 92 نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرف زیارت کے لیے آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں میرے اموال میں سے محبوب ترین مال یہی باغ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتا ہوں۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں انفاق کر دوں تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، مبارک ہو، یہ مال تمہارے لیے سود مند ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو طلحہ، میں تمہارے لیے اس میں بہتری دیکھ رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی نیاز مندوں محتاج رشتہ داروں میں انفاق کر دو۔ ابو طلحہ انصاری نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں انفاق کو تقسیم کر دیا۔ گنجہائی بہشتی، صفحہ نمبر 336۔ نمبر دو، امام محمد تقی علیہ السلام کے نام امام رضا علیہ السلام کا ایک اہم خط۔ بزنتی جو شیعہ دانشور راوی اور امام علی رضا علیہ السلام کے معتبر اور مورد اعتماد صحابی ہیں بیان کرتے ہیں، میں نے اس خط کو پڑھا جو امام رضا علیہ السلام نے خراسان سے امام جواد کو مدینہ بھیجا تھا، جس میں تحریر تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب آپ بیت الشرف سے باہر نکلتے ہیں تو خادمین آپ کو چھوٹے دروازے سے باہر نکالتے ہیں اور سواری پر سوار ہوتے ہیں، یہ ان کا بخل ہے کہ تاکہ آپ کا خیر دوسروں تک نہ پہنچے۔ میں بعنوان امام اور پدر تم سے یہ چاہتا ہوں کہ بڑے دروازے سے رفت و آمد کیا کرو اور رفت و آمد کے وقت اپنے پاس درہم و دینار رکھ لیا کرو تاکہ اگر کسی نے تم سے سوال کیا تو اس کو عطا کر دو، اگر تمہارے چچا تم سے سوال کریں تو ان کو 50 دینار سے کم نہ دینا اور زیادہ دینے میں تم خود مختار ہو، اگر تمہاری پھوپیاں تم سے سوال کریں تو 25 درہم سے کم نہیں دینا، اگر زیادہ دینا چاہو تو تمہاری مرضی، میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بلند مرتبہ پر فائز کرے، لہٰذا راہ خدا میں انفاق کرو اور خدا کی طرف سے تنگ دستی سے نہ ڈرو۔ توبہ آغوش رحمت، بزبان اردو، صفحہ نمبر 325۔ نمبر 9، امامت۔ آیات: نمبر ایک، امامت منصب الہی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، ترجمہ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، میری ذریت ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ نمبر دو، عصمت امامت و اہل بیت علیہ السلام، سورہ احزاب آیت نمبر 33، ترجمہ۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ نمبر تین، وجوب اطاعت، سورہ نساء آیت نمبر 59، ترجمہ۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ نمبر چار، اکمال دین، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، ترجمہ۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ نمبر پانچ، ہدایات، سورہ انبیاء آیت نمبر 73، ترجمہ۔ اور ہم نے ان کو پیشوا اور امام قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور ان کی طرف کار خیر کرتے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی ہے، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ روایات، نمبر ایک، زمین پر امام کا ہونا ضروری ہے، کتاب الشافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 32، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر زمین پر صرف دو آدمی باقی رہیں گے تو ایک ان میں سے امام ہوگا۔ نمبر دو، اطاعت امام، قرر الحکم جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 107، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے امام کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ نمبر تین، امام عادل، قرر الحکم جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 107، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عادل امام اچھی بارش سے بہتر ہے۔ نمبر چار، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مناقب آل ابی طالب، صفحہ نمبر 137، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دو امام ہیں، چاہے قیام کرے یا قیام نہ کرے۔ نمبر پانچ، امام حسین علیہ السلام کی نسل، تفسیر البرہان جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 243، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ائمہ طاہرین علیہ السلام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ خدا کی مضبوط رسی ہیں اور خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں۔ تشریح، نبوت کے خاتمے پر ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے امامت کا سلسلہ شروع کیا اور اس سلسلے کو قیامت سے ملا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام خدا کے اعتبار سے ولی اور حاکم ہوتا ہے اور نبی کے اعتبار سے وصی اور جانشین۔ امام خلیفہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اسے دونوں کے کمالات کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے ہجرت میں امام کے نفس کو اپنا نفس قرار دیا اور مباہلے میں اسے نفس رسول قرار دیا۔ امام حافظ شریعت بھی ہے اور قائد امت بھی۔ حفظ شریعت کے لیے علم لازم ہے اور حفظ امت کے لیے قوت و طاقت۔ اب امام امت وہی ہوگا جو علم میں ساری امت سے بالاتر ہو، یعنی باب مدینہ العلم ہو، اور طاقت میں ساری دنیا سے قوی تر ہو، یعنی لا فتح الا علی ہو۔ امامت اور قیادت کے امت کے لیے پانچ باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، حکم خدا سے ہدایت کرے۔ نمبر دو، نیکیاں انجام دے۔ نمبر تین، نماز قائم کرے۔ نمبر چار، زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر پانچ، ہر حال میں عبادت الہی انجام دیتا رہے اور کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے۔ اسی لیے قرآن نے دو اماموں کا تذکرہ کیا ہے، ایک وہ امام ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اب وہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کن اماموں کی اطاعت کریں اور کن اماموں کو اپنا امام و قائد بنائیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حقیقی آئمہ کی اطاعت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعات: نمبر ایک، حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ۔ شیخ صدوق نے اپنے استاد سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا، امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے راستے پہ چل رہا تھا کہ ایک طویل القامت گھنی داڑھی اور چوڑے شانوں والے بزرگ ہمیں ملے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور آ حضرت کو خوش آمدید کہا، پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، چوتھے خلیفہ آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ پھر اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ چوتھے خلیفہ نہیں ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر وہ بزرگ روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ بزرگ کیا کہہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات کی تصدیق کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ تم چوتھے خلیفہ ہو، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ان الفاظ کے ذریعے آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا گیا، لہٰذا پہلی خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، سورہ اعراف آیت نمبر 142، میری قوم میرا خلیفہ بن جاؤ اور اصلاح کرو۔ دوسری خلافت ہارون علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے خلیفے کا ذکر ان الفاظ میں بیان کیا، سورہ سواد آیت نمبر 26، اے دادو، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لہٰذا تیسری خلافت حضرت داؤد کی ہے۔ ان تین خلفاء کے بعد اللہ نے فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 142، حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے والے تم ہو، اور تم ہی میرے وصی، وزیر، جانشین اور میرے قرض ادا کرنے والے اور میری طرف سے دین پہنچانے والے ہو، اور تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ اس بزرگ نے کہا ہے، تم چوتھے خلیفہ ہو، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے، وہ تمہارے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ معجزات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 387۔ نمبر 2، اعجاز امامت۔ ابن شہر آشوب نے جابر انصاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، پھر آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو، اللہ تمہیں تمہارے بھائی سلمان کی موت پر صبر عطا کرے اور تمہارے اجر میں اضافہ کرے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے رسول خدا علیہ السلام کا امامہ اور چادر زیب تن فرمائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا اور تلوار اٹھائی اور ناقہ قصبہ پر سوار ہوئے، اور قمبر نے فرمایا کہ تم 1 سے 10 تک کی گنتی گنو۔ قمبر کہتے ہیں کہ میں نے 10 تک گنتی گنی تو میں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی نے دروازے پر کھڑے تھے۔ زازان کا بیان ہے کہ جب سلمان فارسی کی موت کا وقت قریب ہوا تو میں نے ان سے کہا تمہیں غسل کون دے گا؟ انہوں نے کہا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا وہی مجھے غسل دے گا۔ میں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو حضرت علی علیہ السلام نے غسل دیا تھا، اگر وہ اس وقت مدینے میں ہیں اور آپ مدائن میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے زازان، جب تم میرے تحت الحنق باندھے تو اس وقت تجھے قدموں کی آواز سنائی دے گی۔ زازان کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سلمان کی تحت الحنق باندھی تو میں نے قدموں کی آہٹ سنی، اور میں دروازے پر گیا تو امیر المومنین علی علیہ السلام کو موجود پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زازان، سلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے کہا جی ہاں میرے سردار۔ آپ علیہ السلام اندر آ گئے اور سلمان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو سلمان نے تبسم کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ابو عبداللہ، جب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو ان کو بتانا کہ ان کی قوم نے آپ کے بھائی سے کیا سلوک کیا ہے۔ پھر امیر مومنین علیہ السلام نے ان کی تجیز و تکفین کی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھا۔ ہم امیر المومنین علیہ السلام سے انتہائی بلند آواز میں تکبیر سنتے رہے، اور مجھے حضرت علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی بھی دکھائی دیے۔ میں نے آپ علیہ السلام سے ان کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک میرے بھائی جعفر علیہ السلام تھے اور دوسرے خضر علیہ السلام تھے، اور ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کی 70 صفیں تھیں، اور ہر صف میں 10-10 لاکھ فرشتے شامل تھے۔ معجزات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 385۔ نمبر 10، ایمان، آیات نمبر 1، بہترین پاداش، سورہ رعد آیت نمبر 29۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین جگہ بہشت اور بہترین بازگشت ہے۔ نمبر 2، فائدہ ایمان، سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ ترجمہ، اور اگر اہل قریا ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ نمبر 3، بہترین مخلوق، سورہ بینا آیت نمبر 7۔ ترجمہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور بہترین خلائق ہیں۔ نمبر 4، محبوب مخلوق الہی، سورہ مریم آیت نمبر 96۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ نمبر 5، کامیاب ترین افراد، سورہ مومنون آیات 1-4۔ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑگڑانے والے ہیں اور لغوتی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ روایات، نمبر 1، ایمان بغیر عمل قبول نہیں، کنز المال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 68۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان بغیر عمل کے اور عمل بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، اخلاص، غرار الحکم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 112۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان عمل کو خالص کر دیتا ہے۔ نمبر 3، صاحب ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتاب الشافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 78۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچاتا اور کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ نمبر 4، نجات، غرار الحکم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 117۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے ساتھ نجات ہے۔ نمبر 5، جنت کا راستہ، غرار الحکم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 120۔ مولا متقیان علی علیہ السلام ابن ابی علی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تم پر ضروری ہے کہ ایمان کو خالص کرو، کیونکہ یہ جنت کا راستہ اور جہنم سے نجات کا طریقہ ہے۔ تشریح، ایمان کا مطلب ہے کہ انسان دل کی گہرائیوں سے حقائق کا اقرار کرے، اور ان تمام تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا جو ایمان حقیقی کے تقاضے ہیں اور جن کے بغیر ایمان ایمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ عمل صالح اور در حقیقت ایمان کے تقاضوں ہی کا نام ہے۔ ایمان اور صالح کا اثر صرف آخرت میں ہی نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں بھی ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اثرات مادی وسائل کا نتیجہ نہیں ہیں۔ مادی وسائل شرق و غرب اور جنوب و شمال میں کام کرتے ہیں، اور قدرتی وسائل زمین و آسمان کی برکتوں سے نوازتے ہیں، اور انہیں کسی کا محتاج نہیں رکھتا ہے، اور نہ ان کے حالات کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج کر سکتی ہے۔ ان کا مددگار خدا ہے، صاحبان ایمان محبوب الہی بھی اور محبوب مخلوق خدا بھی۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی عمل محکم ہوگا۔ جہاں عمل میں کمزوری دکھائی دے تو سمجھ جائیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق امام المتقین علیہ السلام، امیر مومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سب کے ایمان میں روز بروز اضافہ فرمائیں۔ واقعات: نمبر ایک، ابو ذر غفاری کے ایمان کی بلندی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سلام کے بعد عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنگل میں اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے لگا۔ اس وقت ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک دمبا اٹھا لیا۔ ناگاہ ایک شیر نے اس بھیڑیے پر حملہ کیا اور دمبے کو چھڑا کر میرے بھیڑوں کی رکھوالی کرنے لگا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو خیر نے مجھ سے کہا: ابو ذر، ابھی جاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کراؤ، آپ کی بھیڑوں کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا: اے ابو ذر، یہ سب تمہارے ایمان کی بدولت ہے۔ اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ 20 منافقین نے کہا: ابو ذر ہم میں اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، چلو آج جنگل میں جا کر ابو ذر کی بھیڑے چراتے ہیں۔ جب یہ منافقین جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ابو ذر کے بھیڑوں کو ایک شیر چرا رہا ہے۔ جو بھی دمبا گلے سے الگ ہو جاتا ہے اسے شیر ہنکا کر گلے میں لے آتا ہے۔ منافقین کو دیکھ کر شیر بقدرت خدا گویا ہوا: اے گروہ منافقین، یہ تو ابو ذر کے ایمان اور معرفت کی بلندی ہے کہ میں اس کے جانوروں کو چرا رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر ابو ذر ہمیں خود حکم دیں کہ ان منافقوں کو پکڑ لو تو خدا کی قسم ایک لمحے میں سب کو اس طرح نگل جاؤں گا جس طرح دور موسیٰ میں قالین کے شیر نے جادوگروں کے اسلحے کو نگل لیا تھا۔ مجالس بنی ہاشم، صفحہ نمبر 97۔ نمبر دو، نور ایمان سے منور دل۔ اسحاق بن عمار سے مروی ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز صبح پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں ایک جوان کو دیکھا، وہ اپنا سر ادھر ادھر ہلا رہا تھا، اس کا رنگ زرد ہے اور جسم نحیف العقر ہے، آنکھیں سر میں گڑ گئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا: اے شخص، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: میں یقین پر ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر تعجب کیا اور فرمایا: یقین کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے یقین کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امر جس نے مجھے محزون کیا اور راتوں میں جگایا ہے اور سخت گرم دنوں میں پیاسا رکھا ہے، وہ غم آخرت ہے، گویا عرش الہی میری نظر کے سامنے ہے اور میں موقف حساب ہوں، لوگ محشور ہو رہے ہیں، میں بھی ان میں ہوں، اور گویا میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعمات جنت سے فیضیاب ہیں اور تختوں میں تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہیں، اور گویا دوزخیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا چیخ و پکار کر رہے ہیں، گویا میں ان میں ابھی اہل نار و جہنم کی پکار چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، اور وہ آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا: یہ ہے وہ بندہ جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ حضرت نے اس سے فرمایا: تم اپنے حال پر قائم رہو۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کریں کہ خدا مجھے شہادت کا درجہ دے. حضرت نے دعا فرمائی. چنانچہ ایک غزوہ میں وہ 9 شہید کے بعد 10ویں نمبر پر شہید ہوا. کتاب الشافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318.